بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، جو پڑھ گیا اس کے مضامین میں غزوہ احد کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں تھوڑی سی، اور غزوہ احد کے موقع پر جو خاص واقعات پیش آئے تھے اس کا اللہ پاک نے تجزیہ فرمایا. خاص واقعے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو ایک جگہ پر کھڑا فرما دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ جب تک میں بلاؤں نہیں اس وقت تک آنا نہیں. لیکن درمیان میں صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو وہ نیچے اترنے لگے کہ اب تو کام ہو گیا، اور ان کے اس نیچے اترنے کو دیکھ کر ہی خالد بن ولید ادھر سے آ گئے اور انہوں نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا، یعنی پھر مسلمان مغلوب ہو گئے. اس وقت مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی اور بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور اس کی مصلحتوں کا ذکر بھی فرمایا ہے. بحیثیت مجموعہ یہ فرمایا کہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو حکم دیا اس کا کام ہوتا ہے حکم پورا کرنا. ہو گئی تم سے لغزش لیکن ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے. پھر جو صحابہ کرام اس موقع پر شہید ہو گئے ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی نوازش میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان پر لوگوں کو بہت افسوس تھا، تو شہدا نے وہاں سے کہلا بھیجا کہ ہم پر افسوس نہ کرو اس لیے کہ ہم مزے میں ہیں، اور یہ فرمایا کہ جو ابھی ہم تک آ کے نہیں ملے ہمارے ساتھ انہیں ہماری طرف سے یہ پیغام دے دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل ہم پر فرمایا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ نبی الدین علم الحق بہم من خلفیم اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ. ایک تو ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ان کو حاصل ہے، اللہ نے بڑا فضل ان پر فرمایا ہے، اس لیے ان کو بیوی کے چھوٹنے کا، بچوں کے چھوٹنے کا، دنیا سے محروم ہونے کا کوئی غم نہیں ہے بلکہ خوشی ہے. یہ تسلی دی اللہ پاک نے باقی رہنے والوں کو کہ جو چلا جائے اللہ کے نام پر یہ مت سمجھو کہ اس کا کچھ نقصان ہوتا ہے، اس کا بالکل بھی نقصان نہیں ہوتا. پھر مسلمانوں کو اللہ پاک نے ایک بات بیان فرمائی، وہ یہ فرمایا کہ دیکھو ہر ایک کو مرنا ہے، بہرحال ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی بھی بچنے والا نہیں، اور ہر آدمی کو اس کا اجر، اس کے عمل کا اجر پورا پورا دیا جائے گا. ضابطہ انسانوں کے لیے یہ ہے کہ جس انسان کو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا. اس سے پہلے کوئی کامیابی کسی کی متعین نہیں ہوتی اور ناکامی بھی مقرر نہیں ہوتی. تو دنیا میں کوئی کامیابی ناکامی کا کانسیپٹ نہیں ہے اللہ کے اعتبار سے کہ ایسا ہو گیا تو یہ انسان کامیاب ہو گیا، ایسا ہو گیا تو وہ انسان ناکام ہوا، نہیں ہے. دنیا میں کامیابی طے ہوتی ہی نہیں، اس واسطے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے. آخرت میں کامیابی طے ہوگی، اور اس وقت کامیابی طے ہوگی کہ جس کے لیے جہنم سے بچنے کا فیصلہ کیا گیا اور جنت میں داخل ہونے کا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جنت میں داخل وہ کر دیا گیا، بس وہ کامیاب ہوا. اب جہنم سے بچنے کے اسباب اس دنیا میں اللہ نے بنائے، اور جنت میں داخل ہونے کے اسباب اس دنیا میں اللہ نے بنائے، اور جیسے دنیا کو دار الاسباب بنایا دنیا کی چیزوں کے لیے، ایسے اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا آخرت کی چیزوں کے لیے. اب مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ جہنم سے بچنے کے جو اسباب ہم نے بنائے ہیں ان کو اختیار کرو، اور جنت میں داخل ہونے کے جو اسباب ہم نے بنائے ہیں ان کو تم اختیار کرو. یہ تفصیلات اس میں بیان فرمائی گئی. اللہ کے ذکر کی ترغیب دی گئی کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ وقت اپنا ضائع نہیں کرتے، وہ تو کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، چاند اور سورج وغیرہ وغیرہ، جتنی کائنات ہمارے آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہے، اس کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو پہچانتے ہیں، اللہ کے علم کو پہچانتے ہیں. گویا اس میں غور و فکر کرنا، فکر کی ترغیب دی گئی کہ اپنی فکر کو استعمال کرو اللہ کی معرفت کے لیے، اور اپنی زبان کو استعمال کرو، دل کو استعمال کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے. جو ایمان والے ایسا کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ کامیاب ہیں، عقل والے بھی یہی ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ بے عقلی کا کام کر رہے ہیں، وہ غفلت میں پڑ گئے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں. انہیریٹنگ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں آج جو پڑھا گیا ہے اس کے سامنے. جو وصیت، جو وراثت ہوا کرتی ہے، جب ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا جو کچھ بھی مال بچتا ہے اس کی تفصیلات یہ بیان فرمائی گئی ہیں آج. آج یہ پڑھی گئی ہیں، اس میں لڑکے کو کیا ملے گا، لڑکی کو کیا ملے گا، ماں باپ کو کیا ملے گا، ماں باپ بھی حصے دار ہوتے ہیں، بھائی بہن بھی بعض صورتوں میں حصے دار ہوتے ہیں، بعض صورتوں میں نہیں ہوتے ہیں، اور کسی کو صرف بچیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، ان کی تقسیم کی نوعیت کیا ہے، کسی کو اولاد ہی نہیں ہے تو اس کی تقسیم، اس کی وراثت کی تقسیم کس طریقے سے ہوتی ہے. جو آدمی انتقال کر جاتا ہے اب اس کا مال نہیں رہتا، اس کے وارثین کا ہوتا ہے. اسی وجہ سے انتقال کرنے والا خود اپنے وارثین کے واسطے بھی کوئی وصیت نہیں کر سکتا، لا وصیت لوارثین. البتہ اس ملک کی خصوصیت کے اعتبار سے آپ کو یہ ایڈوائز دی جاتی ہے کہ ہر آدمی کو اپنی، جس کی یہاں کوئی پراپرٹی ہو، جس کا بینک بیلنس ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ول بنا لے شریعت کے مطابق، معلوم کر کے علماء سے پوچھ لے کہ بھئی میرے اس وقت میرے رشتہ داروں میں فلاں فلاں زندہ ہیں، میری اولاد میں فلاں فلاں زندہ ہیں، اگر میرا اس وقت انتقال ہو جائے تو آپ جیسے ول بنا دیں گے آپ کی پراپرٹی کو، آپ کے پیسوں کو، ویسا یہ لوگ تقسیم کر دیں گے. نہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر بیوی ہے تو بیوی کو پورا دے دیا جاتا ہے، اور شریعت کے اعتبار سے بیوی کو تو پورا نہیں ملتا. یا بیوی کا شوہر ہے تو شوہر کو دے دیا جاتا ہے، اب شریعت کے اعتبار سے تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر بیوی نے لے بھی لیا تو وہ بھی جہنم میں جائے گی، اس کا کام یہ ہے کہ لے لے پھر شریعت کے مطابق تقسیم کرے. شوہر نے لے بھی لیا لیکن اپنی مرضی سے استعمال کر لیا تو عذاب میں پکڑا جائے گا، تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق مسئلہ معلوم کرے، پھر اس کے بعد میں تقسیم کرے. اس سے بہتر ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے موجود زندہ وارثین کے بارے میں لکھ کے علماء سے پوچھ لیں، پھر اسی کے مطابق اپنی ول بنا دیں. ان لوگوں کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ول بنی ہوئی ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے مطابق پیسے اور پراپرٹی وغیرہ کو تقسیم کر دیتے ہیں. اس ملک کے اندر رہنے والوں کے لیے ایک خصوصیت ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. ایک بات، شادی کے اصول اور ضابطے بھی بیان کیے گئے ہیں آج کے، آج جو آپ نے سنا ہے اس میں شادی کے ضابطے اور اصول بیان کیے گئے ہیں. اس میں کن عورتوں سے رشتہ حلال ہے، کن عورتوں سے رشتہ حرام ہے، کن سے آپ شادی کر سکتے ہیں، کن سے کوئی آدمی شادی نہیں کر سکتا ہے، اس کی تفصیلات بیان فرمائی گئی. وضو اور غسل کی تفصیلات بھی آج آپ کو سنائی گئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم بیان فرمایا، غسل کا حکم بیان فرمایا، تیمم کا حکم بیان فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو پانی میسر نہ ہو تو تیمم کرے گا، اور تیمم بھی بالکل وضو کا کام کرے گا، اور تیمم بھی بالکل غسل کا کام کرے گا. اور وضو کا اور غسل کا دونوں کا تیمم ایک ہی ہوتا ہے، اور تیمم کے اندر صرف دو ہی مرتبہ آدمی کو عمل کرنا پڑتا ہے، مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیر لینا، اور مٹی پہ ہاتھ مار کے صرف ہاتھوں پہ پھیر لینا. سر کا مسا نہیں ہوتا اس میں، پیروں پہ مسا نہیں ہوتا اس میں. وضو کا بھی تیمم اتنا ہی ہے، غسل کا بھی تیمم اتنا ہی ہے. اسی طریقے پر جو آدمی بیمار ہو اور پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے لیے بھی تیمم کا یہی حکم ہے. استنجا چھوٹا پیش آ جائے یا بڑا پیش آ جائے، پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی تیمم کا یہ حکم ہے. تو تیمم کے مسائل اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور وضو کے بھی بیان فرمائے. وضو کے فرائض بیان کیے گئے اسپیشل، اور یہ وضو کے فرائض جو ہیں یہ وضو فرض ہونے کے 18 سال کے بعد بیان کیے گئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ دین کے مطابق تربیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے پہلے، اللہ کے پاس سے مسئلے آ جاتے تھے، اور مسئلوں کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے رہتے تھے، پھر ان مسئلوں کو قانون کی شکل میں بعد میں اتار دیا گیا. اس لیے اصل چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ نے صحابہ کو کون سی چیز کیسے سکھائی. اب وضو کا بیان جو آیا ہے یہ 18 سال کے بعد میں آیا ہے، 18 سال سے صحابہ وضو کر رہے تھے، کیونکہ حضور تو پہلے دن سے جب سے نماز پڑھوانا تھا جب سے وضو کروا رہے تھے. لیکن قانون بھی تو ہونا نا، کہ قانون کیا ہے اسلام میں وضو کا اور غسل کا، اس کو پھر اس طریقے سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو غلط فہمی وغیرہ پائی جاتی ہے اس کو بہت تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے آج جو پڑھا گیا. اس میں ایک بات بہت کلیئر بتائی گئی، اور اس میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی احتمال نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. صاف یہ فرمایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی دی گئی ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے. ما قتلوہ وما صلبوہ, یہ ایک بالکل عقیدے کی بات ہے, صاف ستھری بات ہے. عقیدہ سلبیت, عقیدہ وہ جو ہے نا سولی پر, سولی کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ بالکل غلط ہے. اس عقیدے پر جو مذہب بیس کرتا ہے وہ بالکل غلط ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بر رفع اللہ علیہ, بلکہ اللہ پاک نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. رفع عیسیٰ ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا ہے, اور پھر قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نیچے اتاریں گے. تو اٹھائے جانے کا عقیدہ بھی ماننا ضروری ہے, ان کو سولی نہیں دی گئی, اور آسمان سے پھر اتارے جانے کا عقیدہ بھی ماننا ضروری ہے, یہ بھی عقیدوں میں داخل ہے. یہ بھی اخبار متواترہ سے ثابت ہے, حادث متواترہ سے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا آسمان سے اترنا ایک یقینی بات ہے. جو آدمی اس کو نہیں مانے گا وہ بھی غیر مسلم ہو جاتا ہے. جو چیز عقیدے کی ہوتی ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا. پھر ان لوگوں کی طرف سے جو گڑبڑ ہوتی ہے, آگے بھی کل کے اس میں بھی بہت کچھ بیان کیا جائے گا, اور آج بھی اس چیز آج جو پڑھا گیا ہے اس میں بھی بہت تفصیلات بیان فرمائی. فرمایا کہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں, ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہوئی. یہ دونوں اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہوئے ہیں, کیونکہ کتاب کو انہوں نے فالو نہیں کیا اور پیغمبر کو انہوں نے فالو نہیں کیا. اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم بھی کتاب دیے گئے ہو, تم بھی پیغمبر دیے گئے ہو. جو کوئی نبی کو فالو نہیں کرتا وہ, اور جو کتاب کو فالو نہیں کرتا وہ, اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. دنیا میں بھی وہ عذاب کا شکار ہوتا ہے, آخرت میں بھی وہ عذاب کا شکار ہوتا ہے. ایک اصول بیان کیا گیا ہے, وہ اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے عمل کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس نے فوری طور پر کوئی کام کر لیا, اچھا یا برا, اور ایک یہ ہے کہ اس نے کام ایسا کیا کہ اس کا اثر اس کی زندگی میں دوسروں پر پڑ رہا ہے, یا اس کے مرنے کے بعد بھی دوسرے اس عمل میں شریک ہو رہے ہیں. یہ دو عمل ہوتے ہیں آدمی کے پاس, دو قسم کا عمل آدمی کے پاس ہوتا ہے. اگر اس نے ایسا عمل کیا کہ جو اس کی زندگی میں دوسرے اس کو دیکھ کر کر رہے ہیں, یا اس کے کہنے پر کر رہے ہیں, یا اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی چلائی ہوئی بات کو لے کر چل رہے ہیں, اگر وہ اچھی چیز ہے تو اس کا اس کو ثواب ملے گا, اگر وہ بری چیز ہے تو اس کا اس کو عذاب ملے گا. یہ نہیں کہ خالی اس نے جو کر لیا اسی کا وہ ذمہ دار ہے. جو اس نے عمل کیا اس کا وہ ذمہ دار ہے, اور اس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کا اثر دوسرے پر پڑ رہا ہے اور دوسرے لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں, برا ہے تو برا چلتا رہے گا. کسی آدمی نے بری بات چلا دی برا عمل کر کے, اب اس کے بعد لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, جتنے لوگ اس برے راستے پر چلتے رہیں گے سب کو بھی گناہ ہوتا رہے گا اور اس کو بھی ہوتا رہے گا جو ذریعہ بنا ہے. اس لیے بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ میرے کسی عمل سے راستہ نہ بن جائے دوسرے لوگوں کو برائی کا, کیونکہ وہ جتنی برائی کرتے رہیں گے ان کو تو ہوتا ہی رہے گا, مجھ کو بھی اس کا گناہ پہنچتا رہے گا. اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ میرے کسی عمل سے اچھائی کا راستہ پڑ جائے, کہ جتنے لوگ اچھے راستے پر چلتے رہیں گے وہ بھی اس کے ثواب کے مستحق ہوتے رہیں گے, اور میں بھی جو ہے اس کا مستحق ہوتا رہوں گا ثواب کا. اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری اس آدمی کے لیے ہے کہ جو شر کو بند کرنے والا ہو اور خیر کو کھولنے والا ہو, مغلاقاً للشر ہو مفتاحاً للخیر ہو, اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے. تو ہمارے عمل میں نزاکت ہوتی ہے, اور بہت سے اعمال اللہ پاک نے ایسے رکھے ہیں کہ جس میں یہ خصوصیت ہے, مثلاً امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعوت کا کام ہے. اگر ہم نے لوگوں میں دعوت کی محنت کی تو جتنے لوگ ہماری دعوت سے متاثر ہو کے فائدہ اٹھائیں گے ان کو بھی فائدہ ملے گا, اور جو آدمی کی وجہ سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو بھی اس کے عمل کا پورا پورا حصہ ملے گا. مثلاً آپ نے مسجد بنوا دی, مثلاً مدرسہ بنوا دیا, مثلاً کسی کو پانی پینے کا انتظام کر دیا, کہیں پانی کی ضرورت تھی لوگوں کو پانی کا انتظام کر دیا, کہیں مسافر خانہ بنا دیا لوگوں کو ٹھہرنے کی سہولت کے واسطے, کسی کو حافظ بنا دیا, کسی کو عالم بنا دیا, کوئی اچھی کتاب پبلش کر دی جو بالکل صحیح ہو, مستند ہو, اتھینٹک ہو, تو جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا, اس کا پیسہ اس میں لگا, اس کی صلاحیت اور وقت اس میں لگی. اب اس میں جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, چاہے کروڑ ہاں کروڑ لوگ فائدہ اٹھائیں, ان پوروں کو بھی ثواب ملے گا اس بات پہ, صحیح بات پہ عمل کرنے کا, اور یہ آدمی جو ذریعہ بنا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. اسی لیے اس امت کے لیے اللہ پاک نے گنجائشیں بنائی ہوئی ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنے ذخیرے آخرت ایسا کرنا چاہو کہ اگر تم مر بھی جاؤ تو اس کا سلسلہ تمہیں ملتا رہے تو تمہیں بھی ملتا رہے گا. اور اس کو سمجھانے کے لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ جو آخر میں پڑھا مولانا نے, اس کو سنایا گیا کہ دیکھو آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، تو جو قتل کرنے والا ہے اب جب بھی کوئی قتل ہوگا تو قتل کرنے والے کو تو گناہ ہی ہوگا، مرڈر کرنے والے کو اس کو بھی ہوگا کہ اس نے قتل کا سلسلہ جاری کیا، انہیں انسانوں میں قتل کا کوئی سلسلہ تھا نہیں۔ یہ ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، اس لیے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو احتیاط سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، آسان فرما دیجیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، آسان فرما دیجیے، اور ہمارے دوسرے اعمال کو بھی قبول فرمائیے۔ اے اللہ مال سے بھی بہت زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور وقت کی بھی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ذکر اور فکر کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ رمضان کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، مستفید فرمائیے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو مستفید فرمائیے، ساری امت پر رحم کا فیصلہ فرما دیجیے، فضل خاص کا فیصلہ فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ پر رحم فضل فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، امت سے رنج و غم کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ اہل اسلام کو بلوا نصیب فرمائیے، مسلمانوں کو، ان کی جانوں کو، ان کی مالوں کو، ان کی زمینوں کو، ان کی حکومتوں کو، اے اللہ پوروں کو پوری طرح محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ دشمنوں کے شر سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، دینی اداروں کی حفاظت فرمائیے، دین کے کاموں کی حفاظت فرمائیے، مساجد و مراکز کی حفاظت فرمائیے۔ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ صلی و سلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی و اصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ۔